بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئندہ چار رکعتوں میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کے جو باقی پانچ رکوع رہ گئے ہیں وہ سنیں گے. ان میں سے جو پہلے دو رکوع ہیں یعنی رکوع نمبر 36 اور 37، یہ انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کے جس سے آخر میں مضمون کی ایک دور جو ہے وہ مسلسل چلتی ہے، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. کہیں قتال کا مضمون زیادہ نمایاں ہے، کہیں انفاق کا مضمون زیادہ نمایاں ہے. آغاز میں قتال پر زیادہ زور ہے اور سورت کے اختتام پر انفاق پر زیادہ زور ہے، اور یہ دو رکوع جو ہیں یہ ضربت السلام قرار دیے جا سکتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر. چنانچہ آغاز ہی ہوتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ انفاق فی سبیل اللہ در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ کا جز ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اقامت دین کے لیے جو مال خرچ کیا جائے. ایک مال ہے جو غربا، یتامہ، مساکین، بیواؤں پر خرچ کیا جاتا ہے، اس کے لیے صدقات یا زکوٰۃ، اس قسم کے الفاظ زیادہ مستعمل ہیں. اور ایک ہے مال کا خرچ کرنا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. اصل میں انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ اسی کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے. تو جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس سے جب پودا وجود میں آتا ہے تو اس میں 7 سنبلیں ہوتی ہیں اور ہر سنبل میں 100 دانے، یعنی جس طرح ایک دانے سے یہاں دنیا میں آپ 700 دانے حاصل کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایک پیسہ خرچ کیا جائے گا اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں، وہ 700 گنا ہو جائے گا. بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ بھی کوئی اللہ کا مستقل قانون نہیں ہے، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور اس میں اضافہ کرے گا اور بڑھائے گا. یہ تو اصل میں صرف تفہیم کے لیے اور سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ جو اللہ نے دی. اس کے بعد توجہ سے سنیے گا، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا. اس انفاق کو باطل کر دینے والی شے ہیں کچھ کہ جس کو دیا جائے اس پر احسان جتایا جائے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اس کو کوئی نفسیاتی اور قلبی اذیت پہنچائی جائے تو وہ انفاق باطل ہو جائے گا، اللہ کے ہاں اس پر پھر کوئی اجر و ثواب جو ہے باقی نہیں رہے گا. البتہ یہ ہے کہ ریاکاری سے بالکل خالص اور خالصتاً لوجہ اللہ جو انفاق کیا جائے گا اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے. اس سلسلے میں خاص طور پر آیت آئے گی الشیطان یعدکم الفقر، لوگوں تمہیں شیطان ڈراتا ہے فقر سے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو کہیں تمہیں تنگی نہ ہو جائے، تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آ جائے. ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور اپنے فضل کا، اگر اس کو دو گے تو وہ تمہیں اور بڑھ کر کر دے گا، تمہاری روزی میں، تمہارے تمام معاش کے اندر وہ برکت پیدا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور فرمایا یوتی الحکمت من یشاء، ظاہر بات ہے کہ یہ تو جس کو حکمت اور دانائی حاصل ہو جائے وہی ہے کہ جسے یہ بصیرت باطنی ملے گی. تو فرمایا یہ اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہ من یوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا. یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ جس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کو ملتی ہے. ایک خاص اہم بات جو اس انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں جو آخر میں اس بحث کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس انفاق کے سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ لوگ جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، جو اس طرح گر جائیں اللہ کے دین کی خدمت میں کہ پھر ان کے لیے کاروبار کرنا، زمین میں گھومنا پھرنا اپنی معاش کے لیے یہ ممکن نہ رہے. یہ اصل میں ہمارے اس دور میں بھی فارغ کارکنوں کا جو تصور ہے، تو یہ جان لیجئے کہ دنیا میں کوئی بھی انقلابی تحریک فارغ کارکنوں اور ہمہ وقت کارکنوں کے بغیر آگے نہیں چلتی. لیکن ایک تو شکل یہ ہے کہ ان کے لیے تنخواہوں کا نظام ہو اور باقاعدہ گریڈ مقرر ہو اور ان کی انکریمنٹس کا نظام ہو، یہ تو بڑا ہی یوں سمجھئے کہ فساد پیدا کر دینے والا نظام ہے. اس سے ملازمانہ ذہنیت وجود میں آتی ہے کہ جو اس تحریک کو لے کر بیٹھ جاتی ہے. البتہ جو اصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ تو وقت کر دیں اپنے آپ کو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی کوئی بات منوائے ہوئے،
پھر یہ ساتھیوں کا کام ہے کہ وہ اپنے ایسے ساتھیوں کی خبرگیری کرے اور ان کے احوال کی خود جو ہے دریافت کر کے ان کے بارے میں خود معلومات حاصل کر کے ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرے. یہ ہے در حقیقت کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء, ناواقف لوگ تو انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ غنی ہیں اس لیے کہ میں نے تعفف, وہ تو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. تعرفہم بسیماہم, تم انہیں پہچان سکو گے ان کے چہروں سے. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم, اور جان لو کہ ایسے لوگوں کے لیے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے, اللہ تعالیٰ تمہارے اس انفاق کو جانتا. اگلے رکوع میں اس انفاق کی جو ضد ہے اس کا ذکر ہے, اور وہ ہے ربا, سود خور ذہنیت. یہ اس کے بالکل برعکس ہے. سورہ روم میں بھی قرآن مجید میں جہاں سود کا ذکر آیا ہے وہ زکات کے مقابلے میں آیا, اور یہاں پر بھی جو آ رہا ہے تو جیسے ہی انفاق کی سبیل اللہ کا موضوع ختم ہوا تو ربا کا موضوع جو ہے وہ آ گیا ہے. اور اس میں وہ شدید ترین آیت جو ہے کہ قرآن مجید میں کسی اور شے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ انداز بیان نہیں ہے کہ اگر تم اس حکم کو نہیں مانو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. یہ صرف سود کا معاملہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو یہ جو کچھ سود میں سے بچ گیا ہے اسے چھوڑ دو. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو سن لو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے راسل مال تمہیں دلوا دیے جائیں گے, اصل زر جو ہے وہ دلوا دیا جائے گا. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. اس رکوع کی آخری آیت جو ہے وہ توجہ سے سنیے گا, اس لیے کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, ڈرو اس دن سے جس دن کے تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, پھر ہر دی نفس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کمائی اس نے کی ہوگی, اور کسی پر کوئی ظلم نہیں. اس کے بعد 39واں رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ آیت دین, صرف تھوڑا سا حصہ اس کا دوسری آیت ہے, یہ بھی اس سورہ مبارکہ کی عظیم آیات میں سے آیت دین. قرض کے معاملے میں لین دین کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں تفصیلی حکم, اس کو لکھ لیا کرو, اس پر گواہی کروا لیا کرو. اسی ضمن میں وہ آیت بھی آئی ہے کہ گواہی کا نصاب کیا ہے, دو مرد ہونے چاہیے, اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں, جس پر کہ ہمارے یہاں بہت لیدے ہو رہی ہے. یہ آیہ مبارکہ بڑی اہم ہے کہ معاملات, مالی معاملات جو ہے دنیا کے انسانوں کے باہمی, اس کے ضمن میں بہت اہم جو ہے احکام اس ایک آیت کے اندر دیے گئے, اور اسی میں وہ جو شہادت کا قانون ہے وہ بیان ہو رہا ہے. آخری سورت اس کا جو آخری رکوع ہے وہ تین آیات پر مشتمل ہے, اور ان میں سے آخری دو آیات وہ ہیں کہ جنہیں حدیث میں قرار دیا گیا ہے کہ یہ عرش تلے کے خزانوں میں سے خزانے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں تحفے کے طور پر امت کے لیے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ الی آخر الآیہ, اور پھر آخری آیت میں عظیم دعا آتی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. وہ آیت آپ نے اکثر حضرات کو یاد ہوگی, توجہ سے سنیے گا, اور اختتام اس کا ہوتا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین, ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. یہ گویا کہ تمہید ہے اب غزوہ بدر کی, اس لیے کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ ہجرت کے بعد سے لے کر بدر سے متصل قبل تک نازل ہوئی, اس کے فوراً بعد غزوہ بدر ہے, تو گویا کہ اس کے لیے دعا جو کی جا رہی ہے کہ اللہ, وہی دعا کہ جو تالوت کے ساتھیوں نے کی تھی, وہی دعا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو تلقین کر دی گئی کہ وہ اب عظیم مارکا جو ہونے والا ہے اس کے لیے تم اللہ سے وہی دعا کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.